أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرما برداروں میں سے ہوں. نہ اچھائی برائی کی برائی کے برابر ہو سکتی ہے اور نہ برائی اچھائی کے. ایسی چیز سے دفاع کر جو بہترین ہو, تب ایسا شخص جس کے اور تیرے درمیان دشمنی تھی وہ گویا اچانک ایک مددگار جان نثار دوست بن جائے گا, اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا, اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر اسے جو بڑے نصیب والا ہو. سورہ حامیم سجدہ. ان آیات کی تلاوت سے یہ تو ظاہر ہو چکا ہوگا کہ میں اس خطبے میں تبلیغ کی طرف توجہ دینا چاہتا ہوں. رمضان کے دن گزر گئے اور رمضان بہت سی نیکیاں پیچھے چھوڑ کے گیا, مگر ایک یاد دہانی کروا گیا ہے کہ اب باہر نکلو اور میدان جہاد یعنی روحانی جہاد میں کثرت سے حصہ لو. یہاں اعتکاف کے دن بھی گزر گئے, اب بیٹھ رہنے کے دن نہیں بلکہ باہر نکلنے کے دن ہیں. اور امسال جو پروگرام ہے جماعت کا وہ بہت بڑا ہے, بہت ہی عظیم پروگرام ہے, اور میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال سے بھی دگنے عمدی ہو جائیں گے اس سال. تو یہ امید لگائے میں نے یہ مضمون خطبے کا چنا ہے کہ آپ کو توجہ دلاؤں کہ انشاءاللہ تعالی اگلے سال کے لیے اب بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں اور ہر میدان کو فتح کریں جس کا سیرہ خدا نے آپ کے نام لکھ رکھا ہے. یہ عظیم الشان واقعات ہیں جو جب سے دنیا بنی ہے پہلے کبھی اس طرح رونما نہیں, نہ عیسائی مذہب میں نہ کسی اور مذہب میں کبھی بھی ایک سال میں ایک کروڑ کے قریب کامیابیاں نصیب نہیں ہوئیں, اور اگلے سال پھر اس کے دگنے کی توقع لیے بیٹھے ہیں. یہ ایسی بات ہے جو جب تک خدا کا خاص فضل نہ ہو پوری ہو ہی نہیں سکتی، بندے کی بس کی بات نہیں ہے. اس لیے میں نے آج کا مضمون، آج کا خطبہ اسی موضوع پر چنا ہے کہ آگے بڑھو اور دلیرانہ سارے ایسے مار کے سر کرو جو آپ کے مقدر میں حقیقتاً لکھے جا چکے ہیں. اس سلسلے میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بخاری کتاب التفسیر میں ہے، ابن عباس نے آیت ادفع باللتی ہے آسن کی تفسیر یہ فرمائی کہ غصے کے وقت صبر کرنا اور تکلیف پہنچنے پر معاف کرنا، بس جو جب لوگ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا اور ان کے دشمن کو ان کے آگے جھکا دے گا. یہ تفسیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ ہے اور بہت گہری تفسیر ہے. جب انسان میدان میں نکلتا ہے تو بہت سے غصہ دلانے والی باتیں سامنے آتی ہیں، بہت لوگ گالیاں دیتے ہیں اور انتہائی بدتمیزی کا سلوک کرتے ہیں، اور داعیان اللہ کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ صبر سے کام لیں، مسکرا کر ان باتوں کو ٹال دیں، یا بد دعائیں سنیں تو دعائیں دینے شروع کر دیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو عظیم تبدیلیاں پیدا کرنے والی ہوتی ہیں. سب دنیا کے احمدیوں کو جو تبلیغ کے میدان میں اب نکلنے والے ہیں اور آئندہ سال کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اب رمضان کے بعد، اور ان تیاریوں میں ہم نے ہر قدم آگے بڑھانا ہے. اس پہلو سے میں آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ صبر بہت ضروری ہے، اور تکلیف پہنچنے پر معاف کرنا. گالیاں سن کے صبر اور بات ہے، اور کوئی دکھ پہنچا دے، کوئی مار بیٹھے، کوئی تھپڑ مار دیتا ہے خدا کی راہ میں، تو اس وقت برداشت کرنا اور اپنے غصے کو واپس سے نہ نکلنے دینا، یہ دو چیزیں ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکیداً فرمائی ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے، اگر وہ لوگ ایسا کریں گے جن کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا اور ان کے دشمن کو ان کے آگے جھکا دے گا. یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ سے سلوک فرمایا. ابو ہریرہ کہتے ہیں، یہ بھی بخاری کتاب التفسیر سے حدیث لی گئی ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیوں کو ڈرا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے قریش کے گروہ، اپنی جانوں کا سودا کرو، میں اللہ کے بالمقابل تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. اے بنی عبد مناف، میں اللہ کے مقابل تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ کے مقابل تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. اے اللہ کے رسول کی چچی صفیہ، میں اللہ کے مقابل پر تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. اور اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے مانگو، تاہم میں اللہ کے مقابل پر تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. یہ انذار کا معاملہ ہے، اور اس کو، اس حدیث کو اس لیے چنا گیا ہے کہ بہت سے ایسے احمدی ہیں جن کے رشتہ دار غیر احمدی ہیں، اور بارہا یہ تحریک پہلے بھی کی جا چکی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرانا سب سے پہلا فرض ہے، لیکن رشتہ داریوں کے تکلفات کی وجہ سے، اس خیال سے کہ لوگ ناراض ہو کر بھاگ نہ جائیں، لوگ عموماً رشتہ داروں کو تبلیغ کرنے سے گھبرا جاتے ہیں. لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور نہیں تھا، آپ نے تو قطعاً کسی کے گھبرانے، کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں فرمائی، اور رشتہ داروں کو بے دھڑک تبلیغ فرمائی ہے. اور اگر یہ نہ فرماتے تو تبلیغ کا آپ کا جو فریضہ تھا وہ پورا ہی نہ ہوتا، بس اس فریضے کو آگے بڑھائیں اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں اقربا کو بے دھڑک تبلیغ کریں. اللہ تعالیٰ آخر کبھی تو ان کے دل پھیر دے گا اور انشاءاللہ وہ اس طرف مائل ہوں گے. پاکستان میں تو حالات مختلف ہیں مگر افریقہ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کا بہت فائدہ پہنچ رہا ہے. لوگ اپنے عزیزوں اور اقربا کو تبلیغ کرتے ہیں, وہ پھر آگے اپنے عزیزوں اور اقربا کو تبلیغ کرتے ہیں. اسی طرح یہ دن بدن سال بہ سال دگنے ہونے کا جو عمل ہے یہ جاری رہتا ہے. ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک کی, مسند امام الاعظم کتاب الادب سے لی گئی ہے. یہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نیک باتوں کو بتانے والا ان پر عمل کرنے والے کی طرح ہوتا ہے. یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں یہ ہے, پہلے نیک باتوں پر عمل کرو پھر بتاؤ. اور یہ جو مسند امام اعظم کی حدیث ہے اس میں نیک باتوں کو بتانے والا ان پر عمل کرنے والے کی طرح ہوتا ہے, حالانکہ عمل کرنے والا پہلے ہو پھر نیک باتوں کو بتانے والا ہوتا ہے. بس اس حدیث کو اخذ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیثوں پر اگر غور کرو تو ان کی صحت خود اپنی زبان سے بولتی ہے. حضرت امام اعظم کی مسند بڑی بات ہے, بڑی چیز ہے, مگر قرآن کریم کے مقابل پر اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے. قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو پہلے عمل کرے پھر نیک باتوں کی طرف بلائے. تو اس بات کو نہ بھولیں کہ آپ نے عمل پہلے کرنا ہے پھر نیکیوں کی طرف بلانا ہے. مسلم کتاب العلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی نیک کام اور ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ثواب اس بات پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے, اور ان کے ثواب میں کچھ بھی کم نہیں ہوتا. اور جو شخص کسی گمراہی اور برائی کی طرف بلاتا ہے اس کو بھی اسی قدر گناہ ہوتا ہے جس قدر کہ اس کی برائی کرنے والے کا ہوتا ہے, اور اس کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں آتی. یہ حدیث خاص طور پر اس لیے میں نے چنی ہے کہ آپ نیک عمل کرنے کے بعد جب نیکیوں کی طرف بلائیں گے تو جتنے بھی آپ کی ہدایت کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ہدایت پاتے چلے جائیں گے ان سب کی نیکیاں آپ کے نام لکھی جائیں گی. وہ آگے جو تبلیغ کریں گے نیک اعمال کے ساتھ اس کی بھی نیکیاں آپ کے نام لکھی جائیں گی. تو یہ لامتناہی نیکیوں کو بڑھانے کا ایک سلسلہ ہے جو داعی الی اللہ کو نصیب ہوا کرتا ہے. بس اس کام کو معمولی نہ سمجھیں, اپنا سب کچھ اس راہ میں جھونک دیں اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. اور آپ اپنے عزیزوں و اقربا کو بھی ڈرائیں اور غیروں کو بھی ڈرائیں, لیکن اس نیت سے کہ وہ خوشخبریاں پائیں. ڈرانے کا ایک مقصد تو ڈراوا ہے, ایک مقصد ہے غلط رستوں سے بچانے کے لیے تبشیر کی خاطر ڈراوا. ان کو ڈرائیں اور یاد رکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہلو سے اپنے اعزاء کو ڈرایا تھا اور اس کا بدلہ بہت بڑا ہے کہ اگر لوگ رکیں گے بری باتوں سے اور اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے داعی اللہ کو اس کی جزا ہمیشہ ملتی چلی جائے گی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا, خدا تیرے ذریعے ایک آدمی کا ہدایت پا جانا, خدا تیرے ذریعے ایک آدمی کا ہدایت پا جانا تیرے لیے اعلیٰ درجہ کے سرخ اونٹوں کے مل جانے سے زیادہ بہتر ہے. عربوں میں سرخ اونٹوں کی بہت قیمت ہوا کرتی تھی, بہت قدر ہوا کرتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لاکھوں کی ہدایت کا موجب بن گئے, ان کے متعلق آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا اگر ایک ہی ہدایت کا بھی تو مجھے بن جائے تو اس کے بدلے میں بے شمار سرخ اونٹ اگر نصیب ہو جائیں تو وہ ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں. جو جزا اللہ دیتا ہے وہ کسی کی ہدایت کا مجھے بننے کی جزا بہت زیادہ ہوا کرتی ہے. حضرت انس کی مسلم کتاب الجہاد میں یہ روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے لیے آسانی مہیا کرو, ان کے لیے مشکل پیدا نہ کرو, خوشخبری دو, ان کو مایوس نہ کرو. تبلیغ کے سلسلے میں آسانی مہیا کرنا بھی بہت معنی رکھتا ہے. ان کو اس رنگ میں نہیں بلانا چاہیے کہ ان کو بہت مشکل لگے احمدیت پر عمل کرنا, نیکیوں پر عمل کرنا, بلکہ پیار اور محبت سے ان راہوں کو آسان کر کے دکھانا چاہیے. جب آپ ان راہوں کو آسان کر کے دکھائیں گے اور اپنی مثالیں پیش کریں گے کہ ہم نے بھی تو ان راہوں پر قدم مارا ہے, دیکھو خدا تعالیٰ نے کتنے فضل فرمائے ہیں, تو یہ آسانی سے راہوں کی طرف بلانے والی بات ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم وصیت کو بھی جماعت ہمیشہ یاد رکھے گی. خوشخبریاں دیں, ان سے کہیں کہ بہت اللہ تعالیٰ کی برکتیں آنے والی ہیں آپ پر, اور ان کو مایوس نہ کریں. ترمذی باب الفتن میں یہ روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, یا تو تم نیکی کو حکم دو اور برائی سے روکو, ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب سے دوچار کر دے, پھر تم دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہیں کی جائیں گی. بس نیکیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا یہ امت مسلمہ کا شیوا ہونا چاہیے. یہ ایسا شیوا ہے کہ اگر اس کو ادا نہ کیا گیا تو پھر معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا, پھر بعد کی نیکیاں یا بعد کے پچھتاوے کسی کام نہیں آئیں گے. نیکیوں کی طرف بلانے میں علماء کا یہ خیال ہے, یعنی وہ جاہل علماء جن کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی سمجھ نہیں آتی, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ زبردستی ڈنڈے کے زور سے نیکیوں پر بلاؤ, حالانکہ یہ جہالت ہے. قرآن کریم تو اس کا انکار کرتا ہے, ڈنڈے کے روز سے نیکی زور سے نیکی داخل ہو ہی نہیں سکتی دل میں, ناممکن ہے. سورہ ہود کی تلاوت کرو, وہاں یہی مضمون بار بار بیان ہوا ہے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس نیکی کی تلقین فرما رہے ہیں وہ نصیحت کے ذریعے, بار بار کی نصیحت کے ذریعے نیکیوں کو دلوں میں جاگزین کرنے کی کوشش کرو, اور اگر ایسا نہیں کرو گے اور قوم کی حالت بدلنے میں تم نے کوئی حصہ نہ لیا تو پھر سخت عذاب سے دوچار کر دیے جاؤ گے, پھر تمہاری دعائیں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی. حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم کتاب صفت القیامت میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابن مسعود ہر جمعرات ہم میں واس کیا کرتے تھے. ایک شخص نے آپ کو کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر روز واس کیا کریں. ابن مسعود نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تمہاری اکتاہٹ کا مجھے بنوں, اس لیے وقفہ دے کر تم میں واس کرتا ہوں, جس طرح کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقفہ کے بعد واس فرمایا کرتے تھے, اس خیال سے کہ کہیں ہم مکتا نہ جائیں. تبلیغ میں یہ گر بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. ایک آدمی کے پیچھے پڑ جائیں, اس طرح کے وقت اور موقع اور محل دیکھ کر اس سے بات کیا کریں, اور ہر روز ایک ہی رٹنا لگائی رکھیں کہ وہ اکتا کے آپ سے دور ہی ہٹ جائے, آپ کی دوستی کسی کام نہ آئے. اس لیے موقع اور محل کی شناخت کرنا یہ داعی اللہ کا کام ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ داعی اللہ کے ساتھ حکمت کو باندھتا ہے کہ جو بات کرو حکمت سے غور سے کرو, مقصد یہ ہے کہ تمہارا شکار حاصل ہو جائے. اس کے لیے بھی لاکھ داؤ پیش کرنے پڑتے ہیں. شکاری جانتے ہیں کہ کس طرح شکار کو پھنسانے کے لیے وہ ترکیبیں کرتے ہیں. بس وہ شکار تو اس لیے پھنسایا جاتا ہے کہ اسے مار دیا جائے, آپ تو شکار وہ کر رہے ہیں جس سے زندہ کرنا مقصد ہے. بس اس شکار میں بہت حکمت سے کام لیں اور ہمیشہ اس طرح بات کریں کہ اگلے شخص کے دل میں جاگزی ہو. اس تعلق میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے بعض حوالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سیر سے واپسی پر حضرت اقدس نے نواب صاحب کو خطاب کر کے فرمایا, میں سنتا رہتا ہوں کہ آپ اپنے عائزہ کو وقتاً فوقتاً تبلیغ کرتے رہتے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت سے متاثر ہو کر حضرت نواب محمد عبداللہ خان کی بھی حضرت نواب محمد علی خان صاحب کی بھی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے عائزہ کو تبلیغ کیا کرتے تھے, اور وہ کٹر شیعہ لوگ تھے, ان میں تبلیغ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. مگر عائزہ کو ڈرانے کا جو حکم آتا ہے اس پر حضرت نواب محمد علی خان صاحب نے بڑی بے جگری سے عمل کیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, بہت ہی عمدہ بات ہے, ہر وقت انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ جس طرح ممکن ہو عورتوں اور مردوں کو اس امر کی اطلاع کر دے گئے. حدیث میں آیا ہے کہ اپنے قبیلہ کا شیخ اسی طرح سوال کیا جائے گا جیسے کسی قوم کا نبی, غرض جو موقع مل سکے اسے کھونا نہیں چاہیے, زندگی کا کچھ اعتبار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وانزل عشیرت اکل اقربین کا حکم ہوا تو آپ نے نام بنام سب کو خدا کا پیغام پہنچایا. ایسا ہی میں نے کئی مرتبہ عورتوں اور مردوں کو مختلف موقعوں پر تبلیغ کی ہے, اور اب بھی میں کبھی گھر میں واعظ سنایا کرتا ہوں. میں نے ارادہ کیا تھا کہ عورتوں کے لیے قصہ کے پیرائے میں سوال و جواب کے طور پر سارے مسائل آسان عبارت میں بیان کیے جائیں, مگر مجھے اس قدر فرصت نہیں ہو سکتی. کوئی اور صاحب اگر لکھیں تو عورتوں کو فائدہ پہنچے گا. اب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اس نصیحت پر عمل کرنے کا ایک حد تک اس عاجز کو بھی موقع ملا ہے, اور کثرت سے عورتوں کو موقع دیتا ہوں کہ وہ بے تکلفی سے جو سوال ان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں وہ کیا کریں, اور اس کے نتیجے میں ان کو مسائل سے واقفیت ہوتی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ عورتوں کو موقع دیا کرتے تھے کہ بے تکلفی سے بات کریں, بھری مجلس میں بھی وہ اپنی گھریلو بات کر دیا کرتی تھیں, اور وہ ایسی بات تھی جس سے شریعت پر روشنی پڑتی ہو. اور شریعت کے معاملے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کو ناجائز شرم کی تلقین نہیں فرمائی, بلکہ ہمیشہ دلیری سے وہ بات کیا کرتی تھیں. ہمارے زمانے میں بھی اب عورتوں نے خدا کے فضل سے اس معاملے میں, شریعت کے معاملے میں, یہ طبی جھجھک اٹھا دی ہے, اور جو پوچھنے والی بات ہو ضرور پوچھتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ منشا یہ پورا ہو رہا ہے کہ وہ پوچھیں اور ان کو جواب دیے جائیں. پھر دعوت اللہ کے جوش کا اظہار اس طرح بھی فرماتے ہیں, ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر بگھر پھر کر خدا تعالیٰ کے سچے دین کی اشاعت کریں, اور اس کو ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں اور اس کو یعنی دنیا کو ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچائیں, اور اس تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں خواہ مارے ہی جاویں. یہ جذبہ ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا. بس اب اس تبلیغ کے جذبے کے ساتھ گھر گھر پھریں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی اس خواہش کو پورا کریں, ہر گھر تک پہنچیں اور یہ پیغام دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخرین میں جو نبی مبعوث فرمانا تھا وہ فرما دیا ہے, اب اس کی اطاعت کرو اور اس کے پیچھے لگو. خدا پھر فرماتے ہیں, خدا تعالیٰ نے چار صفات جو مقرر کی ہیں جو کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں سے کام لے کر تبلیغ کی ہے. مثلاً پہرے رب العالمین ہے، یعنی عام ربوبیت ہے، تو آیت ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اسی طرف اشارہ کرتی ہے. پھر ایک جلوہ رحمانیت کا بھی ہے کہ آپ کے فیضان کا بدل نہیں ہے، ایسے ہی دوسری صفات ہیں. یہ جو تحریر ہے اس کو کھول کر سمجھانے کی ضرورت ہے، چار صفات سے کیسے کیا کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیسے کام لیا. ربوبیت میں کسی کی تربیت کر کے اس کو اٹھا کر اونچا لے جانا ہے، بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مربی ہوئے ان سب کو ادنا حالت سے اٹھا کر اوپر لے کے گئے. اور ربوبیت سے پالنا بھی مراد ہے، خدمت کرنا، جو کمزور ہیں ان کی پرورش کا سامان کرنا، ان کے رزق کا سامان کرنا، بس یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہیں. پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کو غور سے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان ربوبیت کی سفر سے کی صفت سے استفادہ کیسے کرنا چاہیے. پھر رحمانیت ہے، بن مانگے دینے والا. بن مانگے دینے والا تو ضرورت کا خود ہی خیال کر لیتا ہے، کوئی مانگنے والا بھی نہیں ہوتا. تو اسی طرح جو مبلغین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی ضرورتوں کا اندازہ لگا کر ان کی جستجو میں رہیں اور بن مانگے دینے کی عادت ڈالیں. اس سے لوگوں کے دل بہت راضی ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تبلیغ میں برکت ملتی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام آخر پر فرماتے ہیں ایسی دوسری صفات، یعنی خدا تعالیٰ کی جو قرآن کریم سورہ فاتحہ میں صفات ہیں ان میں بڑی کشش ہے، ان کو اپنائیں اور ان کو اپنی تبلیغ میں کام میں لائیں. پھر فرماتے ہیں اصل میں مومن کو بھی تبلیغ دین میں حفظ مراتب کا خیال رکھنا چاہیے، جہاں نرمی کا موقع ہو وہاں سختی اور درشتی نہ کرے، اور جہاں بوجود سختی کرنے کے کام ہوتا نظر نہ آوے وہاں نرمی کرنا بھی گناہ ہے. ایک مصرہ اس کے بعد لکھتے ہیں فارسی کا، اگر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی، اگر تم نے حفظ مراتب کا خیال نہ رکھا تو زندیق ہو جاؤ گے. دیکھو فرعون بظاہر کیسا سخت کافر انسان تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو یہی ہدایت ہوئی، قولا لہو قولا لینا، کہ فرعون سے اے موسیٰ اور اس کے بھائی تم دونوں نرم کلام کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بھی قرآن شریف میں اسی قسم کا حکم ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، مومنوں اور مسلمانوں کے واسطے نرمی اور شفقت کا حکم ہے. یہاں بات تبلیغ کی ہو رہی ہے، غیروں میں تبلیغ کرنے کا ذکر چل رہا ہے، مگر مومنوں اور مسلمانوں کے واسطے نرمی اور شفقت کا حکم ہے بیچ میں آیا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر تو بے انتہا شفیق ہوتے تھے، بالمومنین رؤوف الرحیم، یعنی خدا تعالیٰ کی صفات جو ہیں رؤوف اور رحیم کی وہ آپ کے مومنوں کے سلوک میں تھیں، لیکن غیروں کے لیے بھی آپ جھک جایا کرتے تھے، ان کے لیے بھی آپ کا دل نرم ہوا کرتا تھا. بس اس حوالے کو غلط سمجھتے ہوئے یہ نہ سمجھیں کہ صرف مومنوں سے حسن سلوک کرنا ہے آپ نے، غیروں کے سامنے بھی جھکنا ہے. اسی ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک حوالہ ہی دیتے ہیں، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ جہاں تک کفار اور منافقین کا تعلق ہے واغلظ علیہم ان سے سختی کر. اب یہاں آیت کے ترجمے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا ہے, صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حفظ مراتب کا لحاظ رکھا ہے. ہاں آخر پر فرماتے ہیں, کفار سے بعض میں مادہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو سختی کی ضرورت ہوتی ہے, جس طرح بعض بیماریوں یا زخموں میں ایک حسقیم حاضر کو چیرہ پھاڑی اور عمل جراحی سے کام لینا پڑتا ہے. اس سختی سے مراد یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی تبلیغ میں بعض دفعہ دشمن جب حد سے بڑھ جاتا تھا تو اس کو اس پر جراحی کا عمل کر کے دکھاتے تھے, خصوصیت سے جب آحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عیسائیوں نے حد سے زیادہ گستاخیاں کیں تو آپ نے پھر ان پر یہ جراحی کا عمل کر کے دکھایا کہ جس یسوع کو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل سمجھتے ہو اس کا اپنا یہ حال تھا, اور اس کے اقرار کے مطابق وہ یہ تھا اور یہ تھا. تو وہاں مسیح نہیں فرمایا بلکہ یسوع فرمایا ہے. بائبل میں حضرت مسیح جس کا جو نام لیا گیا ہے, جس سے وہ اپنی کمزوریوں اور اپنے نانی دادیوں کی کمزوریوں کا ذکر کرتے ہیں, وہ یسوع کا ذکر ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بائبل ہی کے حوالے سے ان کمزوریوں کو ظاہر کیا, اور یہ سختی کا مقام ہے, یہ اس کو چیرہ پھاڑی کہتے ہیں, اس لیے کہ آپ کے دل نرم ہونے کے باوجود آپ بعض باتوں میں دشمن کو سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھو تم ہمارے محبوب رسول اللہ پر اس قسم کے ظلم نہ کرو, انہوں نے تم پر احسان کیا ہے, وہ نہ ہوتے تو ہم تمہارے لوگوں کو کبھی بھی نہ مانتے, تمہارے بزرگوں کی کوئی پرواہ نہ کرتے. یہ خاتم النبیین کا ہی احسان ہے کہ اس نے دنیا کے سب نبیوں کو ماننے پر ہمیں مجبور کر دیا ہے, اور اس احسان کا بدلہ اس ظلم سے دیتے ہو تم. بس ان کی چیرہ پھاڑی اس لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی ہے تاکہ ایک دفعہ دل ان کا ہلے اور ان کو سمجھ آئے کہ دوسرے کو تکلیف دینے سے کیا نقصان پہنچتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی تعلق میں ایک واقعہ اپنا لکھتے ہیں. ایک شخص علی گڑھی غالباً تحصیل دار تھا, میں نے اس کو کچھ نصیحت کی, وہ مجھ سے ٹھٹھا کرنے لگا. میں نے دل میں کہا میں بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے کا. آخر باتیں کرتے کرتے اس پر وہ وقت آ گیا کہ وہ یا تو مجھ پہ تمسخر کر رہا تھا یا چیخیں مار مار کر رونے لگا. اس نے پہچان لیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال جواب کے دوران, اور اس کو سمجھ آ گیا کہ جو میں نے تمسخر پہلے کیا تھا کتنا ظلم کیا تھا اپنی جان پر. بس بعض اوقات سعید آدمی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے شقی ہے, تو آپ کو تبلیغ میں بھی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جو بظاہر بدبخت اور شقی نظر آتے ہیں, لیکن اگر حکمت سے آپ بات کرتے رہیں, نرمی سے بات کرتے رہیں, تو بعض پتھروں سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں, جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے. بس ان سخت دلوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے چشمے پھوٹ پڑیں گے. حضرت مسیح علیہ السلام مزید فرماتے ہیں, یاد رکھو ہر قفل کے لیے ایک کلید ہے, ہر تالے کے لیے ایک چابی ہے, بات کے لیے بھی ایک چابی ہے, وہ مناسب طرز ہے. تمہاری بات میں جو چابی ہے وہ تمہارے دل کی نرمی اور بات کرنے کا طریقہ ہے. جس طرح دواؤں کی نسبت میں نے ابھی کہا ہے کہ کوئی کسی کے لیے مفید اور کوئی کسی کے لیے مفید ہے, ایسے ہی ہر ایک بات ایک خاص پیرائے میں خاص شخص کے لیے مفید ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ سب سے یکساں بات کی جائے. بیان کرنے والے کو چاہیے کہ کسی کے برا کہنے کو برا نہ منائے, بلکہ اپنا کام کیے جائے اور تھکے نہیں. عمراء کا مزاج بہت نازک ہوتا ہے, اور وہ دنیا سے غافل بھی ہوتے ہیں, بہت باتیں سن بھی نہیں سکتے. انہیں کسی موقع پر کسی پیرائے میں نہایت نرمی سے نصیحت کرنی چاہیے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, دنیا میں تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں، عوام متوسط درجے کے، عمراء. عوام ایک آدمی، ایک قسم کے، متوسط درجے کے آدمی دوسری قسم، اور عمراء تیسری قسم. عوام عموماً کم فہم ہوتے ہیں، ان کی سمجھ موٹی ہوتی ہے، اس لیے ان کو سمجھانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اپنے مولویوں کی طرف جھکتے ہیں، اپنے بڑوں کی طرف جاتے ہیں، ان کو چھوڑ کر باتیں ان کو سمجھ آ جائیں، یہ مشکل کام ہے. فرمایا ان پر جتنا وقت لگاؤ کوئی حرج نہیں، ان کو پیار اور محبت سے سمجھاتے رہو، بالآخر وہ تمہارے ہو جائیں گے اور اپنے غلط رہنماؤں کو ترک کر دیں گے. عمراء کے لیے سمجھانا بھی مشکل ہے، کیونکہ وہ نازک مزاج ہوتے ہیں اور جلد گھبرا جاتے ہیں، اور ان کا تکبر اور تعلی اور بھی سد دہ راہ ہوتی ہے. اس لیے ان سے گفتگو کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ان کے طرز کے موافق ان سے کلام کرے، یعنی مختصر مگر پورے مطلب کو ادا کرنے والی تقریر ہو. قلّ و دلّ، تھوڑا ہو مگر بہت عمدہ دلالت کرنے والا ہو. مگر عوام کو تبلیغ کرنے کے لیے تقریر بہت ہی صاف اور عام فہم ہونی چاہیے. رہے اوسط درجہ کے لوگ، زیادہ تر یہ گروہ اس قابل ہوتا ہے کہ ان کو تبلیغ کی جائے، جو نہ عوام الناس سے تعلق رکھتے ہیں نہ عمراء سے تعلق رکھتے ہیں. وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں، تعلیم یافتہ بھی اکثر متوسط درجے کے لوگ ہیں، اور اگر تعلیم یافتہ نہ بھی ہوں تو اپنے معاشرے میں جو متوسط درجے کے لوگ ہیں ان کے اندر بھی بات سمجھنے کی اور بات سننے کی عادت ہوتی ہے. فرماتے ہیں ان کے مزاج میں وہ تعلی اور تکبر اور نزاکت نہیں ہوتی جو عمراء کے مزاج میں ہوتی ہے، اس لیے ان کو سمجھانا مشکل نہیں. اب حضرت عبد المسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے شہزادہ محمد ابراہیم خان صاحب نے سوال کیا کہ آپ بجائے اس کے کہ قادیان میں ہمیشہ قیام رکھیں، دورہ کر کے پنجاب اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں اگر پھر کر وعظ و تبلیغ کا کام کریں تو زیادہ مفید ہوگا. اب انہوں نے پتہ نہیں کیسے ضرورت کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات سمجھانے کی، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو برا نہ منایا بلکہ تفصیل سے اس کا جواب دیا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو ایک زمانے میں سارے ہندوستان کو دورہ کرتے رہے ہیں اور پھر پھر کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں. تو شہزادہ صاحب کو پتہ نہیں کیوں خیال نہیں آیا اس بات کا، مگر بہرحال انہوں نے جب سوال کیا تو اس کے جواب میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ تبلیغ کے وسائل ہر زمانے میں مناسب وقت اور مناسب حال الگ الگ ہوتے ہیں. اس زمانے کی آزادی اگرچہ عمدہ چیز ہے مگر ساتھ ہی اس میں بعض نقائص بھی ہیں. آپ نے جو طریق فرمایا ہے میں نے اس طریقے تبلیغ کو بھی استعمال کیا ہے، اور بعض مقامات میں اس غرض کے لیے سفر بھی کیے ہیں، مگر اس میں تجربے سے دیکھا ہے کہ اصل مقصد کما حق ہو حاصل نہیں ہو سکتا. دوران تقریر بعض لوگ بول اٹھتے ہیں، دو چار گالیاں بھی سنا دیتے ہیں، شور و غوغا کر کے بد نظمی کا باعث ہو جاتے ہیں. اس لاہور میں ہی ایک دفعہ، حالانکہ خود ہمارا اپنا مکان تھا اور پولیس وغیرہ کا بھی انتظام تھا، مگر ایک شخص دوران تقریر میں عین بھری مجلس میں کھڑا ہوا اور منہ پر کھڑے ہو کر گالیاں سنائیں. میاں محمد خان صاحب مرحوم، جو کہ ہمارے بڑے مخلص اور محبت کرنے والے تھے، ان کو جوش آ گیا، مگر ہم نے ان کو بند کر دیا کہ ہمارے اخلاق کے یہ امر برخلاف ہے کہ اس قسم کا سختی کا پہلو اختیار کیا جاوے. غرض لاہور میں، امرتسر میں، دہلی میں، سیالکوٹ وغیرہ میں ہم نے اچھی طرح آزما لیا کہ یہ نسخہ فتنے سے خالی نہیں اور اس میں شر کا اندیشہ زیادہ ہے. چنانچہ امرتسر میں ہمیں پتھر مارے گئے اور ایک پتھر ہمارے لڑکے کو بھی لگا، بعض دوستوں کو جوتیاں بھی لگیں. لا یلدغ المومن من حجر واحد، ایک سوراخ سے مومن دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا. پس آزمودہ نسخے کو ہم دوبارہ کیسے آزما سکتے ہیں؟ پھر فرمایا دوسرا بڑا نقص یہ ہے کہ زبانی گفتگو میں نقل کرنے والے جو ان کا دل چاہے کر لیں اور چاہیں تو رائی کا پہاڑ بنا لیں، قلم ان کے ہاتھ میں ہے، پھر بعض شریر النفس لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دو دو گھنٹے تک ان کو سمجھایا جاتا ہے، مگر چونکہ ان زبانی تقریروں میں انسان کو سوچنے کا بہت کم موقع ملتا ہے اور زبانی تقریریں صرف آنی اور فوری ہوتے ہیں، یعنی فوری طور پر ایک سوال ہوتا ہے اس کا جواب دینا پڑتا ہے، اس فوری کیفیت کا اثر بھی دیر پا نہیں ہوتا، اس واسطے مجبوراً اس راستے اجتناب کرنا پڑا، اور سلسلہ تحریم میں میں نے اتمام حجت کے واسطے مفصل طور سے 70-75 کتابیں لکھی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک جداگانہ طور سے ایسی جامع ہے کہ اگر کوئی طالب حق اور طالب تحقیق ان کا غور سے مطالعہ کرے تو ممکن نہیں کہ اس کو حق و باطل میں فیصلہ کرنے کا ذخیرہ باہم نہ پہنچ جائے۔ ہم نے اپنی عمر میں ایک بھاری ذخیرہ معلومات کا جمع کر دیا ہے، جہاں تک ممکن تھا ان کی اشاعت بھی کی گئی ہے اور دوست اور دشمنوں نے ان کو پڑھا بھی ہے۔ زبانی تقریر کا عرصہ کم ہوتا ہے، انسان کو اس میں تدبر کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، بلکہ بعض جوشیلی طبیعت کے آدمیوں کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، کیونکہ وہ تو اپنے خیالات کے خلاف سنتے ہی آگ ہو جاتے ہیں اور ان کے منہ میں جھاگ آنے لگتا ہے، برخلاف اس کے کتاب کو انسان ایک الگ حجرے میں لے کر بیٹھ جاوے تو تدبر کا بھی موقع ملتا ہے، اور چونکہ اس وقت مد مقابل کوئی نہیں ہوتا، اس واسطے خالی ذہن ہو کر سوچنے کا اچھا موقع ملتا ہے۔ مگر بھائی ہم نے دوسرے پہلو کو بھی ہاتھ سے نہیں دیا، اور اس غرض کے واسطے مختلف شہروں میں گئے، تبلیغ کی ہے، بعض مقامات میں تمہارا اینٹ پتھروں سے بھی مقابلہ کیا گیا، ابھی آپ کے نزدیک تبلیغ نہیں کی گئی۔ تو حضرت شہزادہ صاحب تھے تو عاشق، مگر بات ایسی کی تھی جس پہ طبیعت حضرت مسلم شاہ کی طبیعت میں رنج پیدا ہوا، مگر بڑے پیار اور تحمل سے ان کو سمجھایا۔ اس ضمن میں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دائین اللہ کے لیے بھی ہم نے بہت لٹریچر تیار کیا ہے، اور حسب حالات جس ملک میں جس قسم کے اعتراضات احمدیت پر کیے جاتے ہیں ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ کیسٹس کے ذریعے بھی ہم نے دائین اللہ کی جھولی دفاعی ہتھیاروں سے بھر دی ہے، وہ جہاں جاتے ہیں وہ کیسٹس سنا کر بھی اس سے کام لیتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کی ہے کتابیں لٹریچر وغیرہ تقسیم کر کے بھی وہ بڑی کثرت سے اس سے کام لے رہے ہیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کے جتنے رستے بتائے تھے ان سب پر ہم آج خدا کے فضل سے عمل پیرا ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ان کے عظیم الشان نتیجے انشاءاللہ ظاہر ہوں گے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے تبلیغ کے سارے سامان جمع کر دیے ہیں، چنانچہ مطبع کے سامان، کاغذ کی کثرت، ڈاک خانوں، تار، ریل اور دخانی جہازوں کے ذریعہ کل دنیا ایک شہر کا حکم رکھتی ہے۔ اور جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہی میں ہوائی جہاز بھی ایجاد ہو چکا تھا اور انسان نے اڑنا بھی سیکھ لیا تھا، بس صرف دخانی جہازوں کے ذریعے نہیں بلکہ آپ کے زمانے ہی میں ہوائی جہاز کے ذریعے بھی پیغام پہنچانے کا انتظام خدا تعالیٰ نے کر دیا تھا۔ پھر کیسٹس کا جہاں تک تعلق ہے اس کا بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے ذکر فرما دیا، ان معنوں میں اب فونوگراف سے بھی تبلیغ کا کام لے سکتے ہیں، تو فونوگراف بھی کیسٹس کی ایک آغاز کی شکل ہے، ابتدائی شکل ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جتنی ایجادات ہوئی ہیں وہ ساری جماعت کے پاس اس وقت ہتھیاروں کی صورت میں، دفاعی ہتھیاروں کی صورت میں، روحانی ہتھیاروں کی صورت میں جمع ہیں، اور ایک بھی ایسی ایجاد نہیں جو ہمارے زمانے میں ہوئی ہو اور مسیح علیہ السلام کے زمانے میں نہ ہوئی ہو۔ فونوگراف سے بھی تبلیغ کا کام لے سکتے ہیں اور اس سے بہت عجیب کام نکلتا ہے. اخباروں اور رسالوں کا اجرا, اگر اس قدر سامان تبلیغ کے جمع ہوئے ہیں کہ اس کی نظیر کسی پہلے زمانے میں ہم کو نہیں ملتی, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اغراض میں سے ایک تکمیل دین بھی تھی جس کے لیے فرمایا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب اس تکمیل میں دو خوبیاں تھیں, ایک تکمیل ہدایت اور دوسری تکمیل اشاعت ہدایت. تکمیل ہدایت کا زمانہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا زمانہ تھا, اور تکمیل اشاعت ہدایت کا زمانہ آپ کا دوسرا زمانہ ہے. وآخرین منہم لما یلحقو بہم, سورہ جمعہ کا وقت اب آ گیا ہے, وقت آنے والا ہے اور وہ اب ہے, یعنی میرا زمانہ, یعنی مسیح موت کا زمانہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکمیل ہدایت اور تکمیل اشاعت ہدایت کے زمانوں کو بھی اس طرح پر ملایا ہے, اور یہ بھی عظیم الشان جمع ہے, اور پھر یہ بھی وعدہ ہے کہ سارے ادیان کو جمع کیا جائے گا اور ایک دین کو غالب کیا جائے گا. یہ بھی مسیح موت کے وقت کی ایک جمع ہے, کیونکہ لے یظہرہ علی الدین کلہی. مفسروں نے مان لیا ہے کہ مسیح موت کے وقت ہی میں ایسا ہونا تھا. اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے واقفین کی تحریک کا ان الفاظ میں ذکر فرماتے ہیں, جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, کوئی بات بھی ایسی نہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود نہ کر دی ہو. ہم تو وہی چراغ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں جو چراغ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے ہاتھوں میں تھمایا تھا. آپ اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں ایسے لائق آدمی مل جائیں کہ وہ اپنی زندگی اسلام میں وقف کر دیں. اب دیکھو کس کثرت سے واقفین پیدا ہوئے ہیں, اور پھر وقف نو کے ذریعے یہ سلسلہ اور بھی پھیل گیا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اشاعت اسلام کے واسطے دور دراز ممالک میں جایا کرتے تھے. اب افریقہ وغیرہ اور اسی طرح دور دراز ممالک میں خدا تعالیٰ کے فضل سے احمدی بولے جاتے ہیں, تو یہ وہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی ہے جو اس رنگ میں پوری ہو رہی ہے. آپ فرماتے ہیں یہ جو چین کے ملک میں کئی کروڑ مسلمان ہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی صحابہ رضی رضوان اللہ علیہم سے میں سے کوئی شخص پہنچا ہوگا. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال 100% درست ہے, کیونکہ ابھی بھی وہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی خبریں ہیں جنہوں نے تبلیغ کے ذریعے چین کو پیغام پہنچایا تھا. اس لیے وہ لوگ جو تلوار کے جہاد کا الزام اسلام پر لگاتے ہیں, کون سی تلوار لے کر گئے تھے وہ صحابہ جنہوں نے چین میں کروڑوں کو مسلمان بنا لیا؟ وہ یہی طریق تھا کہ انہوں نے پیار اور محبت سے, حکمت سے ان کو تبلیغ کی, اور پھر انہوں نے آگے تبلیغ کی, ورنہ چند صحابہ کی طاقت میں نہیں تھا کہ کروڑوں کو پیغام پہنچا سکتے. انہوں نے بات سنی اور آگے پہنچائی, جو حاضر تھا اس نے غائب تک بات پہنچائی. اس طرح یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا. پھر فرماتے ہیں اگر اسی طرح 20 یا 30 آدمی متفرع مقامات میں چلے جائیں تو بہت جلدی تبلیغ ہو سکتی ہے. اب 20-30 کی خواہش رکھنے والے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے کتنا دیا؟ اب 20 ہزاروں واقفین ہو گئے ہیں, اور دور دراز کے سفر کر کے وہ وہاں پہنچتے اور تبلیغ کرتے ہیں, مگر اس کے ساتھ قناعت کی ضرورت ہے. جب تک ایسے آدمی ہمارے منشا کے مطابق اور قناعت شعار نہ ہوں تب تک ہم ان کو پورے پورے اختیارات بھی نہیں دے سکتے. اب دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تحریک کی مطابقت میں, اس کی غلامی میں بڑے بڑے قناعت شعار احمدی مبلغین پہلے بھی پیدا ہوئے تھے, اب بھی ہوئے ہیں. انہوں نے سوکھی روٹی اور مرچوں سے گزارا کیا, لیکن تبلیغ کی راہ میں کوئی روک نہیں آنے دی. بہت عظیم شان خدمتیں کی گئی ہیں جس کا سارا افریقہ گواہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ تبلیغ کا سلسلہ تو پھیلے گا ہی، روکا جا نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ دشمن جو بھی دیوار کھڑی کرے گا، احمدیت اس دیوار کو پھلانگتے ہوئے آگے نکل جائیں گے۔ اور انشاءاللہ دن بدن جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قانع خدام کے ذریعے، عاشقان کے دین کے ذریعے، جیسا کہ مسیح شام لکھتے ہیں، درختوں کے پتے پر گزارا کرتے ہوئے بھی اسلام کے پیغام کو آگے سے آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اللہ کرے کہ وہ دن جلد آئیں اور ہم اس سال اس دگنا ہونے کا نظارہ پھر دیکھ لیں کہ جہاں 1 کروڑ احمدی پچھلے سال عطا ہوئے تھے، وہاں ام سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2 کروڑ احمدی عطا ہوں انشاءاللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔